السلام علیکم خواتین و حضرات، زاویہ غامدی کی اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقاص خان اور حسین اشرف۔ اس نشست میں ہم قرآن کریم کی بابت ہی گفتگو کریں گے محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع قرآن کریم کے مصدر کے اندر کسی بھی قسم کے ارتقاء کی بابت دریافت کرنا تھا۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی شخصیت کو جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کسی طرح کا فکری ارتقاء اعلیٰ کلام کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو، ان کے اسی دعوے کو میں ایک مرتبہ پھر ان سے گزارش کروں گا ربط کلام کے لیے کہ جاوید صاحب بتا دیں کہ ایگزیکٹلی وہ اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب،
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جب ہم انسانی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں کیسے وجود میں آیا، تو ظاہر ہے کہ انسانی کلام کسی انسان سے صادر ہوگا۔ انسان کے ہاں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ناتوان بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، وہ لڑکپن کے بچپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر شباب کو پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سے شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ یعنی انسان بہت سی چیزیں جو اپنے اندر لے کر آیا ہے وہ یکدم ظہور پذیر نہیں کر لیتا، بلکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اسلوب میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں، اس کے استنتاج کے طریقوں میں، اس کے استدلال کے طریقوں میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کا ایک ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا۔ 30-40 سال کی عمر تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان سے اتنی بڑی چیز صادر ہونے والی ہو اور آپ کو اس کے پیچھے اس کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید چونکہ ایک بڑا برتر کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے، تو اس کلام میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ایک زبان استعمال کی گئی ہے، ادب کا ایک معیار ہے جسے ملحوظ رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک فکر بھی ہے پورا کا پورا۔ اس فکر کے کچھ مبادی ہیں، کچھ اس کے اصول ہیں، فلسفہ ہے، اس کی بنیادوں پر پھر ایک کثر تعمیر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کسی ایک شخصیت سے ایک دن میں صادر نہیں ہوتی۔ اگر یہ اس کی اپنی دریافت ہے، اس کی اپنی صلاحیتوں کا ظہور ہے، اس نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، اس کو بیان کرنا پیش نظر ہے، تو لازماً اس کے آثار پیچھے نظر آئیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص اب سیکھ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنے کچھ تجربات بیان کر رہا ہے، اس کے فکر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم کی ایک کیفیت خود شخصیت کے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم مصدر کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اصل میں شخصیت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ شخصیت نے اس 30-35-40 سال کے عرصے میں کیسے نشو نما پائی ہے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے، غیر معمولی سیرت تھی، غیر معمولی کردار تھا، لیکن جو کچھ صادر ہوا قرآن مجید کی صورت میں، اس سے پہلے اس کے کوئی آثار ادنا درجے میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے۔
ہم اس سے آگے چلتے ہوئے سب سے جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو کلام انہوں نے پیش کیا کہ یہ کلام خداوندی ہے، وہ کلام ان تک کیسے آیا؟ وہی کا کوئی طریقہ، کوئی ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ کس طریقے سے، مثلاً کہ جبریل امین لے کر آئے تو وہ الفاظ لے کر آئے، حضور کو سنائے، حضور نے سنے، پھر آگے منتقل کیے، یا ان پر القاء ہوا، یا انہوں نے خواب میں کچھ دیکھا پھر اس کی ایکسپلینیشن کی؟ اس کا کیا، کچھ وضاحت کیجیے گا۔
قرآن مجید نے سورہ شورا میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تین صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ وہ تینوں صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے، دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ جا کر خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ جبریل امین کے اس کلام کو بین ہی لے کے آنے کا طریقہ ہے۔ یعنی ویسے تو سارے ہی طریقے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں
دیگر انبیاء کے ساتھ رہا ہے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دوسرے طریقوں سے بات کی گئی ہے، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن خود قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ روح الامین ہے، جبریل امین ہے، خدا کے ایک جلیل القدر فرشتے کے ذریعے سے یہ بھیجا گیا ہے، یہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ لیکن میرے نزدیک ہماری اس بحث پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بھی آیا ہے اس کے بارے میں جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے یہ کہا گیا ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔
سر میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہا ہوں، یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ علامہ شبلی نے حیات رومی میں لکھا ہے کہ یہ جبریل امین یہ کوئی الگ سے شخصیت یا ذات نہیں تھے، یہ حضور ہی کی اپنے باطن کا ایک کمال تھا، ملکہ جبریلیہ اس کو وہ کہتے ہیں یا قوت جبریلیہ، کہ وہ اس طریقے سے محسوس کرتے تھے اور اس چیز کو بیان کرتے تھے۔ اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اگر یہ والا جو میڈیم ہے یہ طے نہ ہو تو پھر یہ سوال بنتا ہے یہاں پر کہ جو کلام ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اگزیکٹلی خدا ہی کے الفاظ ہیں یا خدا کا مقصود کوئی بیانیہ تھا جس کو الفاظ حضور نے پہنائے؟ تو یہ دونوں چیزوں میں میرے خیال میں اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، تو اس لیے اس کی وضاحت اگر
نہیں۔ یہ بات تو بالکل میرے نزدیک واضح ہے، قرآن مجید نے خود بتا دی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ میں ہے، اسی طرح جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہاں سے ان کو ملتا ہے، یہ بتا دیا ہے وہ راستے میں کن مراحل سے گزرتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کس طریقے سے نازل کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی روشنی میں اس بحث کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو بات بعض اوقات کہی جاتی ہے کہ ایک ملکہ نبوت ہوتا ہے، یہ بحث بہت سے لوگوں نے کی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ملکہ شاعری ہوتا ہے، جیسے ایک ملکہ مصوری ہوتا ہے، یعنی انسان کو کوئی صلاحیت دی جاتی ہے، اس صلاحیت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی پر تو ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنے ملکات ہیں آپ کے اندر ان کا ظہور اس طرح نہیں ہوتا، ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے شاعر کو اٹھا لیں، بڑے سے بڑے ادیب کو اٹھا لیں، بڑے سے بڑے صوفی کو اٹھا لیں، آپ دیکھیے کہ فلسفے کی دنیا میں برگسان کم و بیش ایک صوفی ہے، اسی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملکہ انسان کے اندر موجود ہے اور اس کا یک بیک اس طرح ظہور ہو جائے جیسے بگ بینگ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ملکات آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص طرح کی تہذیب ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا ظہور خارجی تجربات کے ذریعے سے استحکام کی طرف جاتا ہے، اس میں آپ کو ارتقاء کی ایک واضح لائن نظر آ جاتی ہے کہ یہ ایسے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں تو اس لفظ کا استعمال بھی پیغمبروں کے معاملے میں اہانت سمجھتا ہوں، وہ کسی اندرونی ملکے کا ظہور نہیں ہے، اس کی تصویر کھینچ دیا قرآن مجید نے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہاں سے وہ ایک طرح سے فرار ہو کے آئے ہیں، ایک لمبا عرصہ انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ آ کے بسر کیا ہے، وہاں وہ بکریاں چراتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں، وہیں ان کی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جائیں گے، اندھیری رات ہے، سخت سردی ہے، راستہ سجھائی نہیں دیتا، کسی غار میں بیٹھ کے کوئی چلا نہیں کیا، کسی مرحلے سے نہیں گزرے، کسی ملکے کا کوئی ظہور نہیں ہوا، وہاں پر ایک عام آدمی کی حیثیت سے، یعنی وہ آدمی جس کے کردار کی تحسین کی ہے اس نے حفیظ و امین، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ لے کے وہ جا رہے ہیں، یک بیک دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ان کا تاثر کیا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے نقل کیا ہے کہ پیغمبر ہوتا کیا ہے، یہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب آپ اس موقع کے اوپر دیکھیے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ذرا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تاپنے کے لیے انگارہ مل جائے یا کوئی راستہ ہی بتا دے مجھے۔ یعنی یہ صورتحال ہے، سخت سردی کے موسم میں، اندھیری رات میں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر ہو، اور اس موقع کے اوپر جبکہ ایک بشری تقاضا ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جب دو معجزات دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک عصا کا سانپ بننا ہے تو وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے، انی لا یخاف الذی المرسل، میری بارگاہ میں میرے پیغمبر کبھی ڈرا نہیں کرتے۔ تو پیغمبری اس طرح ملتی ہے، اس وجہ سے یہ کسی ملکے کا ظہور ہی نہیں ہے سرے سے، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں فلاں شخص کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس کے پیچھے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے، ورنہ تو پھر وہ انسانی طریقے کا ایک معاملہ ہے، آپ کے ملکات کا ظہور شاعری میں ہو گیا، ادب میں ہو گیا، آپ نے مصوری اختیار کر لی، آپ نے کوئی اور فن اختیار کر لیا، علم و ادب میں ہو گیا، سائنس میں ہو گیا، یعنی کیا آئنسٹائن نے ایک ہی دن وجود پذیر ہو کر یہ سب کر دیا تھا؟ پوری تاریخ پڑھ لیں اس کی، نیوٹن کی پوری تاریخ پڑھ لیں، ارسطو کی پڑھ لیں، افلاطون کی پڑھ لیں، فکر میں، خیال میں، حیات میں، کسی چیز میں آپ کو اس سے استثنا نہیں ملے گا کہ شخص بالکل جس طریقے سے ایک پودا نکلتا ہے, کونپل نکلتی ہے, پھر گدراتی ہے, پھر اوپر اٹھتی ہے, پھر برگ و بار لاتی ہے, پھر درخت بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن سر خارج میں کھڑا شخص جب اس سب چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ عمل جو ایک نبی کے ساتھ ہو رہا ہے, یا یعنی میرے ساتھ اگر کوئی عمل ہو رہا ہے اور میں اسے بیان کر رہا ہوں, تو محض میرے عمل کو جانچنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. خارج میں کھڑا شخص, آپ جب نبوت کی حقیقت میزان میں بیان کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو چیزیں آپ بیان کرتے ہیں, ایک تو فرشتے کی گفتگو ہے, اس کا وحی لانا ہے, ایک خواب اور بیداری میں مشاہدہ ہے. اچھا, جو خواب آیا ہے یا بیداری میں کوئی مشاہدہ ہوا ہے, وہ کیا الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے, یا اللہ کے نبی کوئی تصویر دیکھ لیتے تھے, یا کچھ کوئی انہیں مشاہدہ کروا دیا جاتا تھا اور وہ پھر نبی کے الفاظ میں آگے بیان ہو جاتی تھی؟
دیکھیے, پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے آنے یا پہنچانے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی تو میں نے عرض کر دیا کہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں, لیکن قرآن نے, ہمارا اس وقت موضوع قرآن ہے, یعنی نبوت نہیں ہے موضوع, نہ ہم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں. ہماری بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس وہ کیا ذرائع علم ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم استدلال کر سکتے ہیں, یعنی اگر کسی علم میں ہم کو بات کرنی ہے تو بنا استدلال کیا ہوگی. تو ہم نے اس میں ان ذرائع علم کا جائزہ لیا جو سب انسانوں کے درمیان مشترک ہیں, اور میں نے اس کی ایک چوتھا ذریعہ علم بھی ہے. اب وہ چوتھا ذریعہ علم, ظاہر بات ہے کہ جو پہلے تینوں ذرائع ہیں ان کی روشنی میں اپنا اس بات کرے گا تو ذریعہ علم بنے گا نا. تو ہم اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن مجید محض کسی انسان کی تصنیف نہیں رہتا, بلکہ اس سے بالا تر, یعنی ماورائے طبیعت اپنا ماخذ تلاش کر لیتا ہے, وہ کیا چیز ہے. تو اس میں ہم نے پہلے مصدر کا جائزہ لیا کہ جس جگہ سے وہ صادر ہو رہا ہے وہاں پر انسانی معیارات ختم ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اپنے کانٹینٹ اور اپنی فارم کے لحاظ سے وجود پذیر ہو گیا نا, یعنی کم و بیش آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات میں عرض کروں گا, ہم کسی خبر واحد کا حوالہ نہیں دیں گے, ہم کوئی انفرادی نوعیت کے بیانات زیر بحث نہیں لائیں گے. پہلے بھی ہم نے کیا کیا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اسٹیبلش پہلو کہ 40 سال تک اس طرح کی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی, تاریخ بالکل اس سے خالی ہے, یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید, اس کے بارے میں پھر ایک اور چیز جو بالکل اسٹیبلش ہے, یعنی جس کو آپ تاریخ میں مسلمہ طور پر ماننے پہ مجبور ہیں, وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھ کے یہ کتاب دے دی گئی ہے, یہ 23 سال کے عرصے میں کم و بیش ہمارے سامنے آتی ہے.
آپ نے قرآن جب وحی کی تفسیرات بیان کی, سیدنا موسیٰ کا واقعہ بیان کیا کہ بھی کس طریقے سے نبوت آتی ہے, تو میں قرآن ہی سے ایک اور جگہ کوٹ کر کے اور ایک مفکر کے حوالے سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. قرآن کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو جبریل امین نے کہا اقرا, ہم سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ قراءت تو کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں, اس کو قول کہنا وغیرہ یا قل اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ بھی آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں یا تابعانی یا میرے پیچھے پیچھے پڑھیں, جبکہ ہمارا تصور یا جو جبریل امین لے کر آئے تو وہ لے کر کیا کوئی ریٹن فارم میں لے آئے, اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. کہ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ وہ بھی ہوتی ہے نبوت, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جو فکر ہے یہ سوری نبوت ہے, اس کے یعنی ایک حقیقت نبوت ہے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ملکہ نبوت ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں. کہ بھائی میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ بھی فطرت کی ایک بات کرتے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فطرتی طور پر بلیغ فہیم ہونا, دانا ہونا, سمجھدار ہونا ہر ایک انسان کے بس کی بات ہے اور لوگ ہوتے ہیں. صرف نبوت یہ کرتی ہے کہ خدا کی طرف سے ایک خدائی تائید بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے نبوت نبیوں کے بارے میں کہ افمن کان علی بینۃن. تو یہ کیا وہ ایک وہ اس طرح کی چیزوں سے باتوں سے یہ ملکہ نبوت ہونے کا ایک استدلال کرتے ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, بینہ کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور معنی ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک پیغمبر کی شخصیت کیا ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اس پر میں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے خیر الناس ہوتے ہیں, بہترین انسان ہوتے ہیں, انسانی فطرت میں جو خصائص, اعلیٰ ترین خصائص اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پائی جائیں گی نا, اس کے بغیر تو یہ تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا جا سکتا. لیکن ہم اس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم خارج میں کھڑے ہیں اور خارج میں کھڑے ہو کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز صادر ہو رہی ہے کیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ اس کو ہم ایک غیر انسانی چیز قرار دے سکیں، وہ بشری معاملات سے اوپر اٹھ جائے، وہ ہمارے تجربات سے ماورا کوئی چیز ہے. اگر وہ ہے تو پھر اس کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، پھر وہ بیانات سارے زیر بحث آ جائیں گے. یعنی وہی کیسے آتی ہے، پیغمبر کو کیا تجربات پیش آتے ہیں. اسی طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اقرا کہا انہوں نے، یہ خبر واحد ہے. اخبار احاد کو ہم اس موضوع میں لائیں گے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں
قرآن میں لکھا ہوا
نہیں، قرآن مجید میں تو 10 جگہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اتنو لکھا ہوا ہے، اقرا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب پڑھ کے سناؤ، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیے اپنی شاعری، تو وہاں کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ پڑھ کے سنائیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں. قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، جگہ جگہ میں نے تو اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. تو اس وجہ سے قرآن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پوری کی پوری روایت اس معاملے میں موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم زیر بحث ہی نہیں لائیں گے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں ہم نے کسی روایت کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اسٹیبلش ہسٹری. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ تاریخ کا وہ حصہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے، جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جس میں کسی تنقید کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں کوئی رجال کی کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مانی ہوئی بات. اس مانی ہوئی بات کے لحاظ سے ہم قرآن مجید کا بھی معاملہ کریں گے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یا آپ کی اس 40 سال کی حیات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز سرے سے پیش ہی نہیں آئی. یعنی جس طرح وہ ایک مسلمہ ہے، اسی طرح خود قرآن کے بارے میں بھی یہ ایک مسلمہ ہے کہ وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام ادوار آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی یوں نہیں ہے، کلیات کہیے اسے، پوری کی پوری. جو کچھ بھی صادر ہوا ہے، وہ اگر ایک سورہ ہے، وہ دوسری سورہ ہے، وہ 10 سورتیں اتری ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ جمع ہو گیا ہے. یعنی بالکل قرآن مجید نے اسی طریقے سے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے زندگی بھر کے سرمایہ کو جمع کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اب کلیات ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، یعنی جو اس حیثیت سے آپ کی زندگی ہے، جو کلام صادر ہوا اور جس کو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہمیں اس مجموعے میں ملتا ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں.
اس کانٹینٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ جب سوال اٹھایا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ یہ ابراہیمی روایات ہیں، یہ دین کا ادیان کا تسلسل ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم پہلے اس اصولی چیز پہ گفتگو کر لیں کہ کیا واقعی جو اسلام ہے یا قرآن ہے، اپنی حیت میں، اپنی فارم میں، سب کچھ میں ایک تسلسل نظر آ رہا ہے نظر؟ یعنی
یہ تو اس کے کانٹینٹ کا انالیسز ہوا نا، وہ بھی ضرور کریں گے اپنے مرحلے پر آ کر، لیکن ابھی ہم کس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی لائن کو برقرار رکھیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ انسانی کلام ہے. یعنی یہ ذریعہ علم تو اسی وقت بنے گا جب کسی، یعنی یہ کتاب آسمان دیگرست کے معیار پر پورا اترے گا. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ مصدر کے لحاظ سے اس کو انسانی کلام نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح اب خود کانٹینٹ کو دیکھیے. اس وقت میں نے یہ کہا تھا اور اس پوری گفتگو کے اندر جس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد کی حیثیت حاصل تھی، وہ کیا چیز تھی؟ فقط لبست فیک عمرہ. یعنی قرآن مجید نے خود اپنے استدلال کی بنیاد یہ رکھی کہ یہ دیکھو، یہ پیغمبر ہے، تمہارے اندر انہوں نے ایک عمر گزاری ہے، تم نے کبھی ان میں کسی اس طرح کے ملکے کا ظہور ہوتا دیکھا ہے جس کو تم اس قرآن کی شکل میں دیکھ رہے ہو؟ یہ استدلال پیش کی. اب قرآن اپنے کنٹینٹ پر کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ خدا کے سوا کسی اور جگہ سے آتا تو تم انسانی کلام، انسانی فکر کے تمام تضادات، تمام تناقضات، تمام ارتقائی مراحل اس میں بھی پاتے. اس لیے کہ 23 سال کے عرصے کے دوران میں انسانی فکر کو بھی آگے بڑھنا ہے، اسالیب میں بھی تنوع پیدا ہونا ہے، کلام میں بھی پستی اور بلندی آنی ہے. تو ہر نوعیت کا اختلاف انسانی کلام کا اپنا خاصہ ہے، بلکہ اس کی شان ہے. یہ
سر، یہ کانٹینٹ میں، اس کلام میں کمی بیشی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اور جیسے کہ آپ نے حسنین کے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ کانٹینٹ کی جو انالیسز ہوگا وہ ہم ذرا بعد میں کریں گے، پہلے یہ کہ کانٹینٹ ہے کیا.
اس اعتبار سے تو شروع کر دینا
جی.
میں اس سے پہلے بنائے استدلال ہے وہ تو شروع ہو گیا.
میں بنیاد کی طرف آ رہا ہوں جہاں سے ہم چل رہے تھے. مثلا کانٹینٹ میں کیا لکھا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا انویسٹیگیشن ہم کر سکتے ہیں، وہ اس سے پہلے کہ کانٹینٹ ہے کیا. مثلا ایک روایتی طور پر کہا جاتا ہے ما بین الدفتین، کہ وہ جو دو اس کے درمیان میں ہے، دو گتوں کے درمیان میں جو کلام ہے یہ کلام اللہ ہے. لیکن میرا ایک مسئلہ ہے یہاں پر، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو آج کلام اللہ کہا جاتا ہے ڈائیکریٹیکل مارکس سمیت، وویلز سمیت، واولز بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ سارے ایسے تھے اور ابھی تھی نہیں جس زمانے کا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ نازل ہوا. اس زمانے میں تو واولز لکھنے کا رواج نہیں تھا عربی کے بارے میں، پھر ڈائیکریٹیکل مارکس نہیں تھے، زبر زیر پیش، حمزہ، حمزہ وصل وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، سکون اس طرح، یہ بھی نہیں تھے. اس وقت جس طریقے سے لکھا گیا اس کی ایک تصویر ہے میرے پاس، یہ ہم انشاءاللہ شو کریں گے اس میں. تو یہ کیسے طے ہوا کہ جو میرے پاس یہ کانٹینٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ کانٹینٹ بعد میں اس کو بڑے بہت سارے لوگوں نے، مفکرین نے مل بیٹھ کر اس کی تنقیح کی ہو تو آج ہم یہ دعویٰ کریں، تو یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ وہی والا ہے؟ پھر اسی سے جڑا ایک دوسرا سوال ہے، میں تھوڑا سوال لمبا ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 10 قراءتیں ہیں اس کے پڑھنے کی کہتے ہیں، اور 10 قراءتوں کے بھی راوی دو دو ہیں، 20 قراءتیں ٹوٹل ہو جاتی ہیں. تو ان قراءات میں یہ کیسے طے ہوگا کہ یہی کلام اللہ ہے اور وہ والا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ،
یہ بحث دوسرے رخ پہ چلی جائے گی، یعنی قرآن مجید ہم کو کیسے ملا ہے، قرآن مجید کی نسبت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ بحث اس سمت میں چلی جائے گی، اور شاید پھر یہ پوری نشست ہم اسی میں لے کے چلیں. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کر لیں، اس پر ضرور ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آخر
یعنی اس کو ایز اٹ از لے لیں ہم.
میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی تاریخ کو 1400 صدیوں کے بجائے 1000 سال سے شروع کر لیں، 1200 سال سے شروع کر لیں، موجود ہے نا. اب وہ جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو 23 سال کے عرصے کی تاریخ کو سمیٹ کر جب یہ اپنے فکر کو اس طرح سے پیش کرتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر فکر کا تضاد نہ ہوتا، اس کے اندر خیالات کا نشو و فراز نہ ہوتا، اس کے اندر کلام کی پستی اور بلندی نہ ہوتی، اس لیے کہ انسانی کلام اس سے بالا تر ہو ہی نہیں سکتے. اس جائزہ اس کا لے لیجئے. اگر یہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو پھر میری بھی آپ کی بھی سب سے بڑی دلچسپی یہ ہوگی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم تک پہنچا کیسے. یعنی اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم فی الحال اس تاریخ کو زیر بحث لائیں گے جس تاریخ میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 1400 صدی پہلے ہوئی تھی یا 1500 صدی پہلے ہوئی تھی، یا قرآن مجید 1500 سال پہلے وجود میں آیا یا 1000 سال پہلے وجود میں آیا، بہرحال آپ وہیں جا کے کسی 150 سال کے بارے میں کوئی بحث کریں گے نا، وہ کر لیجئے گا. یہ موجود ہے دنیا کے اندر کم و بیش، یعنی ہمارے نزدیک تو 1400 صدیوں سے موجود ہے. چلیے آپ حضرات نے جو نئی تحقیق کی ہے اس میں کوئی 150 سال کم کر لیجئے، موجود ہے. موجود ہے تو کس کانٹینٹ کے ساتھ موجود ہے؟ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، جس طرح جس مصدر سے نکلا ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری پوری زندگی کو دیکھ لو، فقط لبست و فیکم عمرہ، میں نے ایک عمر گزاری. انسان جب عمر گزارتا ہے، میرے جیسے طالب علم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایک عمر کے ریاض کا حاصل ہے اب یہ عمر، اس کے جو روز و شب بھی ہیں نو آفریدہ ہیں. یعنی یہ ایک عمر گزرتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے اس ریاض کے نتیجے میں ایک ایک نئی چیز دریافت ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے جس سے وہ دریافت ہوتی ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیں کہ کیا اس قرآن مجید کے کانٹینٹ کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ کہ لو کانا منند غیر اللہ لوجدو فی اختلافاً کثیرا، اس کو معیار بنا کے پیش کر دیا نا اس نے. یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میرے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں خدا کا کلام ہوں یا کسی انسان کا کلام ہوں تو اس معیار پر پرکھو مجھے. اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بڑا غیر معمولی معیار ہے.
اختلافاً کثیرہ والی جو بات ہے، اختلاف سے مراد آپ یہاں پہ کیا لیتے ہیں؟ کیا اس کی جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، یا کچھ جدید علوم نے جو کانٹرڈکشنز پیدا کی ان کی بات کر رہے ہیں؟
وہ تیسرا مرحلہ ہے، اس کو بھی قرآن نے پیش کر دی ہے، اس پر بھی آئیں گے ہم کہ وہ اپنے بعد کیا کہہ رہا ہے. یعنی ابھی تو یہ ہے کہ جو کانٹینٹ موجود ہے 23 سال میں وجود میں آیا، 23 سال کے عرصے میں مختلف مراحل پیش آئے ہیں. جس شخصیت نے اس کو پیش کیا ہے وہ بھی کسی غار میں نہیں بیٹھی رہی، اس کو کشمکش بھی پیش آئی ہے، ہجرت بھی کرنا پڑی ہے، اس کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ تعذیب کا معاملہ بھی ہوا ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں، ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی. وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں. یہ ساری تاریخ اس قرآن مجید میں ہے. اس میں ایک فکر ہے جس پر یہ کھڑا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بیج ہے جو بو دیا گیا ہے, کونپل نکلی ہے, اس کے اندر سے تمام چیزیں پھوٹی ہیں. یہ دیکھیے اس کو, سارے کے سارے کو. وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسانی کلام ہوتا تو تم میرے اندر اس 23 برسوں کے دوران میں بہت سے اختلافات پاتے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک فکر وجود میں آتا ہے, ایک انسان کے ذریعے سے وجود میں آتا, اس میں وہی بات تراشیدم پرستیدم شکستم, ہزار مراحل گزرتے. یعنی مختلف خیالات ہوتے, افکار ہوتے, ان کا تصادم ہوتا, تناقضات ہوتے, کلام کی پستی اور بلندی ہوتی. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایک ہی سطح کی چیزیں کہتا چلا جائے. تنوع بالکل اور چیز ہے. یعنی تنوع تو ظاہر ہے کہ ہر کلام کا ایک اپنا حسن ہے, لیکن یہ کہ کلام اپنی شان کے لحاظ سے, اپنی زبان کے لحاظ سے, اپنے ابلاغ کے لحاظ سے, اپنی عربیت کے لحاظ سے, اپنے ادب کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے. اور جو کانٹینٹ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک محکم اپنے فلسفے اور اپنے مبادی پر کھڑا ہے, اور ایک پورا قصر اس نے تعمیر کر دیا ہے. اس کے اندر بھی کہیں کوئی شکست و ریخت نہیں دیکھو گے. وہی بات کہ حل ترام ان فطور, کہیں کوئی خلل پاتے ہو. یہ ہے قرآن مجید کا ادعا اپنے بارے میں. اب اس دعوے کا جائزہ لے لیجئے, اس کے بعد قرآن کہاں سے ملا ہے, اس کی قراتوں کیا معاملات ہیں, ان سب پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ.
تو آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں. قرآن کریم نے جیسا کہ حضور کی زندگی کو سرگزشت انذار جو ایک پیغمبر کی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے سابقہ انبیاء کے قصص اور واقعات اور ان کی سرگزشت انذار بھی بیان کی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک نبی کا واقعہ جب کسی ایک مقام پر ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر تفصیلات اور ہوتی ہیں, دوسری جگہ پر جب آتا ہے تو ان تفصیلات میں فرق واقع ہو جاتا ہے. ایک تو تنوع کا, جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا, وہ تو ہے اور اس پر اعتراض بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تنوع نہیں ہے, ایک ہی واقعہ ہے, اس کی تفصیلات کہیں پہ اور ہو جاتی ہیں, کسی اور جگہ پہ اور ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب سفر کرتے ہیں تو نویں پارے میں آتا ہے کہ 30 راتوں کے لیے گئے, پھر ان کے ساتھ 10 اور ملا کر انہوں نے 40 مکمل کر دیں. دوسری جگہ پر جب آتا ہے تو وہاں پہ 30 کا ذکر نہیں آتا, ڈائریکٹ 40 کا آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی چیز ہے, یہاں پر اس کا بیان اس طریقے سے کرتے ہیں. یہاں سے پہلے والے پیرے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 30 کا کہا گیا تھا, 10 ان کی اپنی طرف سے تھی, جبکہ دوسرے والے بیانیے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں 40 ہی کا کہا گیا تھا ان سے. تو یہ تو واضح اختلاف ہے.
کیونکہ اقبال اور تفصیل کا فرق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی واقعے کو بیان کرتا ہوں تو کیا قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ وہ واقعہ سنا رہا ہے؟ نہیں, وہ استدلال کر رہا ہوتا ہے, استشاد کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک مقدمہ ہے, اس مقدمے پر وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے اس واقعے کی روشنی میں غور کریں. اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت بیان ہوئی ہے اس کے اس مرحلے پر آ جائیے. ان کو بلایا گیا, اب ان کو تورات دینی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی کتاب اپنے پیغمبر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے ان کی تربیت کے لیے, جیسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب انذار عام کے لیے کھڑا کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ اب آپ راتوں کو اٹھیے, ورتل القرآن ترتیلا, اور اس میں آدھی رات یا دو تہائی رات کچھ کم کر لیں, کچھ زیادہ کر لیں. یعنی اتنی مشقت اٹھانے کے بعد پھر یہ کہا کہ پھر انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا. تو یہ قول ثقیل بڑی ذمہ داری کی چیز ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ اپنی کتاب سے نوازے, اپنی شریعت دے. ظاہر ہے کہ اس کے کچھ لازمی نتائج نکلنے ہوتے ہیں, ایک کشمکش برپا ہونی ہوتی ہے, ایک پوری قوم کی وہ قیادت کر رہے ہیں. تو ان کو 30 دن کے لیے بلایا گیا, وہ جلدی آ گئے. یعنی انہوں نے جس طرح کے شوق میں آدمی جاتا ہے تو وہ جلدی چلے گئے ہیں. چنانچہ ان کی اس اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے 10 دن کا اضافہ کیا. یعنی یوں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات کر دی. تو یہ تفصیل ہے اس کی. کسی جگہ اجمال سے بیان کرنا ہوگا تو آپ 40 دن کہہ دیں گے.
چل, اس طرح کے ہر اختلاف کو آپ کسی تعویل کے ذریعے سے وہ ٹکا دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟
نہیں, اس کو تعویل نہیں کہتے, یہ حقیقت حال کی وضاحت ہے. یعنی یہ تو
قرآن
میں بھی
وضاحت خود کرتا ہے.
یہ تو میں بھی کروں گا. قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک موقع و محل ہے. ایک جگہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اضافہ کیوں کیا, وہاں اس کی تفصیل کر دی. دوسری جگہ اگر فرض کر لیجئے محض 40 دن کا ذکر ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. یعنی یہ کون سی ایسی تعداد کی چیز ہے؟ اس میں کوئی فکر کا تعداد واقع ہو گیا، واقع کا تعداد واقع ہو گیا؟ بھائی 30 اور 10 بھی 40 ہو جاتے ہیں، اکٹھے 40 بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
مریم علیہ السلام کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تو پہلی دفعہ جب وہ بیان ہوتا ہے تو وہاں بیان ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جگہ جب بیان ہوتا ہے تو وہ زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں، ملائک. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. سیم واقعہ، ایک ہی بات، ایک ہی واقعہ جب بیان ہو رہا ہے، ایک جگہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں ایک فرشتہ ہے، دوسری جگہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں تعداد زیادہ ہوگی، فرشتہ زیادہ ہوگا.
میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میرے ہاں تبلیغی جماعت کے لوگ آئے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ایک خاص نوعیت کی ترتیب ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں، یعنی چند لوگ ہوں گے، وہ سب مل کے آتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو متکلم مقرر کر دیا جاتا ہے. تو اب اگر مجھے بات چیت کا حوالہ دینا ہوگا تو میں متکلم کا حوالہ دوں گا، آنے کا معاملہ کرنا ہوگا تو میں سب لوگوں کا بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کسی تیسری جگہ پر میں کہوں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ آ کر یہ بات کی تھی. اب یہ دیکھیے، یہ تینوں بیانات جو ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ ادب کا ذوق رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. ایک آدمی جو ادبی طریقے سے چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے نا کہ فرشتوں کا ایک گروہ آیا ہے، ان کے اندر ظاہر ہے کہ جبریل امین بھی ہوں گے یا کوئی ان کا متکلم بھی ہوگا جس نے بات کرنی ہے آ کے. سارے تو آ کے چیخنا نہیں شروع کر دیں گے نا. آپ میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گے، اگر فرض کر لیجئے ایک وفد بنا کے آتے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی بات کرے گا میرے ساتھ. اب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کبھی میں متکلم کا حوالہ دے دوں گا، کبھی میں سب کے آنے کا ذکر کر دوں گا، اور کبھی میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، دراحال ہے کہ بات صرف آپ نے کی ہوگی. تو اس لیے یہ تو ادب کے عام اسالیب ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید میں جب اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں؟
سر، یہ ادب کا ہی ایک اسلوب ہے جو سورہ کہف میں ذکر ہوا. اعتراض تو یہ کیا گیا کہ یہ فلاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ چار تھے، پانچواں ان کا کتا تھا، چھ، اس طرح وہ تفصیل بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے اور آگے چل پڑے. تو جہاں سے آپ نے بات، جس چیز کا استرداد کرنا، جس چیز کا رد کرنا مقصود تھا، وہ تو بیان کر دی، لیکن کس دلیل کی بنیاد پر صرف یہ حوالہ دے دیا کہ خدا جانتا ہے؟ تو یہ اسلوب ٹھیک ہے؟
اس کا رد کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے. یعنی وہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ کیا حماقت ہے کہ ساری بحث اس پر ہو رہی ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اصل واقعے پر نگاہ ڈالو. یعنی اس کا اصل کمال یہ ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو آج راہ کرم پیچھے سے مڑ کے دیکھیے وہ کیا بات کر رہا ہے اس موقع کے اوپر. یعنی فرض کیجئے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اصل بات پر غور کرے، بنائے استدلال پر غور کرے، جہاں سے بات اٹھی ہے اس رشتے کو پکڑ کر چلے، اس نتیجے تک پہنچے جس نتیجے تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو آپ نے درمیان میں ذکر کیا تھا، ان صاحب کو انہوں نے کھانا کھایا تھا، وہ بیٹھے تھے وہاں پہ. تو اس موقع پر قرآن مجید نے کہا کہ اس بحث سے آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ کیا بحث ہے؟ کیا قرآن مجید یہ تعداد بتانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہے؟ اس نے اصل واقعے کے اوپر سارا زور ڈال دیا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا. خدا کے بندوں، وہی حادثہ پیش آیا تھا جو اب تم کر رہے ہو. اس وقت بھی توحید کی دعوت دینے والوں کو یہ حادثہ پیش آ گیا تھا. دو تھے یا چار تھے یا پانچ تھے یا سات تھے، یہ تم بحثیں کرتے رہو، یہی جملہ ہے اس کے اندر کہ جب یہ اس طرح کی بحث کریں تو ٹال دو ان کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اس چیز پر توجہ مرتکز کرنی ہے جو واقعے کے پس منظر میں کار فرما ہے، اس کی روح ہے، اس کا حقیقی سبق ہے، اور ہم اس واقعے کو اس لیے سنا رہے ہیں.
لیکن سر، بعض اوقات جب آپ تفصیلات حذف کرتے ہیں واقعے سے، تو اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ یا تو آپ کو واقعہ کہیں سے گزرتے گزرتے آپ نے سن لیا اور آپ نے کہا اچھا چلیں اس طرح سنا دیں. یعنی ایک خارج میں کھڑا شخص، وہ تو بہرحال ایک متشکک ایسے ہی دیکھے گا کہ یا تو آپ کو واقعہ معلوم نہیں تھا، یا تفصیلات معلوم نہیں تھیں، یا آپ کا جو ضبط ایسا نہیں ہے، حفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تو آپ فرشتہ بول رہے ہیں، دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں فرشتے بول رہے ہیں، تفصیلات میں آگے پیچھے. یعنی واقعات جب دوسری دفعہ بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تفصیلات میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ضرور ہو جاتی ہے.
نہیں، وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اصل میں ہم آپ جا رہے ہیں واقعہ سننے کے لیے، قرآن مجید تو اس کے لیے بات ہی نہیں کر رہا، اسے تو کچھ نتائج تک پہنچانا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہیں ایجاز سے کام لیتا ہے، کہیں اجمال سے کام لیتا ہے، کہیں تفصیل سے کام لیتا ہے. اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جتنے تنوعات ہوتے ہیں اسالیب میں، وہ سب ہم روزانہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے اپنے کلام کے اندر ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا مدعائے کلام کے لحاظ سے کوئی پرابلم پیدا ہو گیا. بات کو آپ لے کے چل رہے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں, انہوں نے فلاں شخص کے ساتھ یہ بات کی ہے, دوسری جگہ آپ سنانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ یہ درمیان کے تمام تفصیلات حذف کر دیں گے اور کہتے ہیں کہ وہ
مدعائے کلام تو اس کا مسئلہ ہے جو استنباط کرنے کے لیے, استخراج کرنے کے لیے بیٹھا ہے. مدعائے کلام اس شخص کا مسئلہ نہیں جو خارج میں یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے کہ اصل میں یہ کتاب کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, کیا یہ آپ اس کی آپسی جو ہے وہ تو تضادات تو نہیں ہے. تو یہ تو
مطلب یہ جو تضادات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان میں سے ایک ایک کو نکال لیجئے. یہ تمام کے تمام تضادات تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی یہ تضادات تلاش کر رہا ہے وہ زبان کے اسالیب سے واقف نہیں ہے, بیان کے طریقوں سے واقف نہیں ہے, باتیں کیسے کی جاتی ہیں اس سے واقف نہیں ہے. تو اس میں تو قرآن مجید پر کوئی بات کرنے کی بجائے ان صاحب کو کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی زانو تلمس
دیکھیے, جب آپ
کوئی اعلیٰ ادب پڑھیں, کوئی اچھی گفتگویں سنیں, بات کرنے کے اسالیب سیکھیں, کیسے اجمال ہوتا ہے اس کو دیکھیں, کیسے تفصیل ہوتی ہے اس کو دیکھیں. یہ کوئی تضادات ہے؟ یعنی فرشتے آئے, انہوں نے آ کے سیدہ مریم سے بات کی, یہ بات طے ہو گئی. اب یہ کہ ایک مقام کے اوپر اس فرشتے کی گفتگو نقل کر دی گئی, میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ میرے پاس ایک وفد آتا ہے.
دلچسپ چیز ہے, بہت معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, دلچسپ چیز ہے. بائبل جب اس کو کسی کو بیان کرتی ہے تو یہ دو جگہ پہ بیان کرتی ہے, ایک جگہ پہ فرشتہ مریم علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک جگہ پہ فرشتے جو ہیں وہ کچھ گلہ بانوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. آپ جب دونوں کو برابر رکھ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ تفصیل نقل کرنے میں کہیں نہ کہیں کچھ گر گیا ہے یا کچھ معاملہ ایسے ہو گیا ہے کہ ادھر والا فرشتہ ادھر فرشتے ہو گئے, فرشتہ ادھر چلا گیا. یہ تاثر نہیں ملتا؟
یوں ملے گا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ بائبل میں کسی چیز کی تفصیل بیان ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں کیا ہے, آپ دونوں مقامات نکال لیجئے نا. یعنی جو فرق آپ بتا رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ گفتگو نقل کرتے وقت ایک مقام کے اوپر ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور ایک مقام پہ فرشتے نے آ کر یہ گفتگو کی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے یہاں پہ اور مجھے بتائیے کہ اگر 10 آدمی میرے پاس ایک وفد کی صورت میں آئیں کوئی پیغام لے کے, سارے بیک بولنا شروع کر دیں گے, متکلم تو ایک ہی ہوگا. تو کیا میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کبھی ان کے آنے اور بات کرنے کا ذکر کروں گا؟ مثلا میں ایک وفد مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, میں اس کی روداد سنا رہا ہوں آپ کو کسی موضوع کے بارے میں بتانے کے لیے, تو میں یہ کہتا ہوں لوگ آئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی, حالانکہ بات مجھ سے ایک شخص نے کی تھی, ان کے نمائندے کی حیثیت سے کی تھی. اور کسی دوسری جگہ میں خود اس کا نام لے دیتا ہوں کہ بھائی فلاں لوگ آئے تھے, فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ گفتگو کی. یہ وہ تنوع ہے چیزوں کو بیان کرنے کا, اس کا تضاد سے تعلق کیا ہے؟
تنوع جو ہے یہ مسائل پیدا نہیں کرتا. مثال کے طور پہ
وراثت, یہ اس وقت مسائل پیدا کرتا ہے کہ جب ہم یہ نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک عامی کے طریقے پر ہمیں ایک جگہ فرشتہ مل گیا, ایک جگہ فرشتے مل گئے.
مثال کے طور
پہ رکھ کے دیکھیے نا, ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے, ایک اچھے طالب علم کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ معاملہ پیش کیسے آیا ہوگا. اگر انسانی زندگی کے اندر وہ معاملہ پیش آنے کی نوعیت بالکل فطری ہے اور اس کے بیان کے اسالیب بھی فطری ہیں, تضاد کیسے ہو گیا؟
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ, یہ اسالیب بیان بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی.
میں آپ کو بتاتا ہوں تضاد کیسے واقع ہو جائے گا. مثلا قرآن مجید ایک مقام کے اوپر یہ بیان کرتا کہ ہمارا ایک ہی فرشتہ تھا جو مریم کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر بات کی تھی, اور دوسری جگہ یہ کہہ دیتا کہ تین فرشتے تھے, یہ تضاد تھا. جب کچھ فرشتے یا ایک وفد یا انسانوں کا ایک گروہ کسی سے بات کرنے آئے گا یا کوئی پیغام لے کے آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کیا اسالیب وجود میں آئیں گے, کرنا کیا چاہیے ان لوگوں کو جو اس زاویے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن مجید کیا, کسی بھی ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعات کو یا کسی چیز کو بیان کرنے کے عام زندگی کے اسالیب کیا ہیں. قرآن مجید ایسے ہی بات.
سر میں صرف توجہ یہ صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس تنوع سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کلام بے شک بہت اعلیٰ ہوگا بہت, لیکن جب مدعائے کلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی حاصل کرنی پڑے. مثال کے طور پہ وراثت کے معاملے میں 1400 سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے جسے ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے, فقہا نے باقاعدہ ایک اضافی چیز ایجاد کی جس سے وہ وراثت کا مسئلہ حل ہو, اور آپ کو بھی بہت مشکل سے یہ بتانا پڑا کہ اصل میں اسلوب کی غلطی تھی. جو
مجھے تو کبھی تمل بھی نہیں ہوا اس کے بارے میں, میں نے تو قرآن مجید کی آیات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا. اس کے بعد تو صرف مجھے استدلال کر کے دوسروں کو سمجھانا پڑا ہے, اس لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی ہو جائے تو اس سے نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑ جاتی ہے, ورنہ سمجھنے میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ اسالیب جن کا میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ بات کیسے بیان کرتا ہے, کسی کتاب کو جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ تاریخ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جس کے اندر باقاعدہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی، یا آپ کوئی فلسفی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب مثلاً ایک فلسفی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ تفصیلات میں جائے، وہ کسی واقعے یا کسی حادثے کا ذکر کرے گا تو اس کو اجمال کے ساتھ اٹھا لے گا. تو قرآن مجید میں بھی کوئی ایک واقعہ بیان واقعہ کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یعنی کسی چیز پہ استدلال کرنا ہے نا، تو استدلال کرنا ہے تو کبھی آپ یہ دو لفظ کیا کہ آگے بڑھ جائیں گے کہ تم جانتے ہو کہ ہلاکو نے بغداد کے ساتھ کیا کیا تھا، اور کبھی یہ ہوگا کہ آپ پوری داستان سنائیں گے، اس میں سادی کا برسیہ بھی پڑھ دیں گے، اس میں بے شمار چیزیں بیان کر دیں گے. تو دیکھنا یہ چاہیے، یعنی جس وقت آپ کسی کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس میں تضاد واقع ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس تضاد کو آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو معلوم ہو کہ آپ اسالیب کلام سے واقف نہیں ہیں. یعنی کم سے کم اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ وہ یہ کہہ سکیں آپ کہ دیکھیے اب میں نے اس کی مثال دی ہے کہ تضاد اس طرح واقع ہوتا ہے. ورنہ کسی ایک وفد کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، سب لوگوں کا ذکر کر دیا، متکلم ان میں سے ایک تھا جس نے بات کی کہیں اس کا ذکر کر دیا، یہ بالکل عام اسالیب ہیں، ہماری اپنی زندگی میں اسی طرح ہوتے ہیں، اچھے لکھنے والے اسی طریقے سے لکھتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا.
ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک آ پہنچا ہے کہ قرآن کے اندر جو داخلی تضادات ہیں انہیں جاوید صاحب کے سامنے رکھا جائے، جس میں سے بہت سے تضادات کے متعلق یا ظاہری تضادات کے متعلق جاوید صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ محض اسالیب کی غلطی لگتی ہے بعض لوگوں کو، یا لوگوں کی استعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سمجھ سکیں. اسی بیان کو، اسی گفتگو کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے.